الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظیم. برادران محترم، درس قرآن کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنا ایک ملاحظہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. NLF ایک خاصی منظم اور قدیم تنظیم ہے جس کے بارے میں ہمیں بڑی امیدیں وابستہ رہیں اور اب بھی ہیں، لیکن اس تنظیم کے معاملات کو آج دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا ہے کہ 9 بجے کا وقت درس قرآن کے لیے طے تھا اور ٹھیک 9 بجے میں یہاں پہنچا تو تالے لگے ہوئے تھے. اس کے بعد ملک مہربان صاحب سے میں نے پوچھا کہ شاید کسی دوسری جگہ پر پروگرام ہو رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہیں پروگرام ہوتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ ٹھیک 9 بجے پروگرام شروع نہ ہو سکے، لیکن یہ کہ تالے لگے ہوئے ہوں اور کوئی آدمی بھی موجود نہ ہوتا کہ منتظمین میں سے بھی کوئی شخص یہاں موجود نہ ہو، تو یہ اس تنظیم کی خاصی ایک کمزوری اور خامی نظر آتی ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ خلوص کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. اگر اپنے دل کے جذبات کو میں پیش نہ کروں تو یہ بددیانتی ہوگی. اس واقعہ کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ باقی معاملات میں بھی خاصی کمزوریاں ہوں گی، اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کی اگر فکر نہ کی گئی تو مجھے مستقبل کوئی زیادہ اچھا نظر نہیں آتا. بہرحال یہ ایک قابل افسوس بات تھی جو میں اپنے دل کے جذبات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. آپ اگر اس کو درخور اعتنا سمجھیں گے تو ہمارا بھی بھلا ہوگا اور آپ کا بھی بھلا ہوگا، اور اگر اسے یوں ہی آپ چھوڑ دیں گے تو اس کے بہرحال نتائج آپ کے حق میں بھی اچھے نہیں ہوں گے اور جماعت اسلامی کے حق میں بھی اچھے نہیں ہوں گے، جس کا آپ ایک مضبوط بازو ہیں. آیات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورت آل عمران کی آیات ہیں، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ان کی ایک دعا کے جواب میں یہ بتایا ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. اہل ایمان نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایمان کی طرف پکارنے والے کی پکار کو سنا. جو ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا ہم نے اس کی دعوت کو سنا، اور وہ کہہ رہا تھا اللہ پر ایمان لاؤ، تو ہم اللہ پر ایمان لے آئے. اے مولا کریم، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری غلطیوں کو ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت آئے تو نیک لوگوں کے ساتھ، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ دے دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا تھا. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے مولا کریم تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ تو اہل ایمان کی دعا تھی پہلی 2 آیات میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کا جواب دیا ہے. جن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں اور جو معاشرہ اس دور میں تھا اور جس معاشرے میں لوگوں نے قربانیاں دیں اور مشکلات برداشت کیں، اس کو اگر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آیات کے ایک ایک لفظ کے اندر کتنی اثر انگیزی ہے اور کتنے معانی کے دریا اس کے اندر بند ہیں. فاستجاب لہم ربہم، ان کے رب نے ان کی بات کو سن لیا اور ان کی دعا کو قبول کر لیا. استجاب کا معنی ہوتا ہے کسی کو پکارنا، اور استجاب کا معنی ہوتا ہے کسی کی پکار کا جواب دینا. استجابہ یہاں استجابہ کا معنی ہے اجابہ، یعنی جواب دیا اور سن لیا اور قبول کر لیا. اور قبول کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی بھی شخص کا کوئی عمل ضائع نہیں ہونے دوں گا، کسی عمل پر اس کا اجر اور اس کا بدلہ ضائع نہیں ہوگا. من ذکر او انثی، خواب مرد ہو یا عورت. بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، ایمان نے تمہیں ایک برادری بنا دیا ہے، ایمان کی وجہ سے تم آپس میں جڑ گئے ہو، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے، بعضکم من بعض، تم ایک بن گئے ہو. اور یہ ایک ہو جانا تمہارا نظریے کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر ہے، جس ایمان کا تم نے اوپر ذکر کیا ہے. پکارنے والے نے تمہیں ایمان کی طرف پکارا تھا، کسی عصبیت کی طرف نہیں پکارا تھا. پکارنے والے نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں قریشی ہوں، قریشی ہو میرے گرد جمع ہو جاؤ. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہاشمی ہوں، میں ہاشمی ہوں کو سربلند کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں عرب ہوں اور عربوں کے لیے میرے پاس ایک پیغام ہے، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ اے انسانوں، میں تمہیں ایمان کی طرف بلاتا ہوں، تم جس علاقے اور جس زبان سے بھی تعلق رکھتے ہو، میری دعوت ایمان کی دعوت ہے، آؤ میری اس دعوت کو قبول کرو. اور تم نے جواب میں یہی کہا کہ ہم ایمان کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور ایمان کی بنیاد پر ہم جمع ہوتے ہیں. تو ایمان کی اس بنیاد پر جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بنے ہو نظریے اور عقیدے کی وجہ سے، اور یہ نظریہ اور عقیدہ ہے جو تمہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے اور جس کی محبت تمہارے دلوں کے اندر موجزن ہے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی کارکردگی کا ذکر کیا ہے جو ایمان کے راستے میں انہوں نے دکھائی. ایمان اور آزمائش یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر کوئی شخص اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے بعد آزمائش کے لیے تیار نہیں ہے، تو حقیقت میں وہ ایمان کی اصلیت کو نہیں سمجھتا. اور اگر کوئی شخص ایمان قبول کرنے کے بعد آزمائش آنے کے وقت میں پھسل جاتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کے اوپر پختہ نہیں ہے، صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اس ایمان کے اندر کوئی حقیقی روح نہیں ہے. یہاں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایمان کے معنی کو سمجھتے تھے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی مثالیں انہوں نے پیش کی کہ آج تک اور قیامت تک وہ روشنی کا مینار ہیں. تاریک راہوں کو منور کرنے کے لیے اگر آپ ان کی طرف رجوع کریں تو آپ کو روشنی ملے گی. اگر ان کی زندگی کو اور ان کے واقعات کو آپ اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بے پناہ سبق ہمارے لیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، امہات المؤمنین میں سے تھیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمانداروں کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے، ان کی ہجرت کا بھی ذکر آتا ہے، ان کے کارناموں کا بھی ذکر آتا ہے. لا اسماء ذکر النساء فی الہجرت بشیء، لیکن اس ہجرت کے سلسلہ میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے بھی ہجرت کی اور بڑی مشکلات اٹھائیں. کہتی ہیں فنزلت ھذہ الآیۃ، میرے اس سوال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. انہوں نے یہ سوال پوچھا، ہجرت کا ذکر آتا ہے جگہ جگہ، اس میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے کہ عورتوں نے ہجرت کی، حالانکہ عورتوں نے بھی ہجرت کی ہے اور بڑی مشکلات اٹھائی ہیں، اور عورت کا ہجرت کرنا تو زیادہ مشکل کام ہے. مرد تو کسی جانب نکل جائے تو اس کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہوتی، عورت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلنا تو بڑا مشکل کام ہے. اور اللہ کی راہ میں وہ نکلیں، گھر بار کو چھوڑا، مشکلات برداشت کی، خطرات کو انگیز کیا، ان کا ذکر نہیں ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کا اجر ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. اور پھر آگے ان لوگوں کی ہجرت کا ذکر کیا کہ مردوں نے بھی ہجرت کی اور عورتوں نے بھی ہجرت کی، مردوں نے بھی مشکلات برداشت کی اور عورتوں نے بھی مشکلات برداشت کی. تو یہ آیت کی شان نزول ہے. اسی طرح سے ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور یہ روایت مستدرک حدیث کی کتاب ہے مستدرک، اس کے اندر یہ آیت، یہ روایت لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حالات کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا اور قیامت کا ذکر فرما کہ آپ نے کہا کہ بڑا سخت دن ہوگا، بڑا ہیبت ناک دن ہوگا، ہر شخص خوف زدہ ہوگا، تو اس دن اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو پکارے گا اور بلائے گا، اور بلا کر انہیں کہے گا کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ. ابھی حساب کتاب بھی نہیں ہوا ہوگا، ان لوگوں کو یعنی کچھ منتخب لوگ ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے کا اشارہ کر دے گا. اور جب وہ جنت کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور کہیں گے مولا کریم، ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہتے تھے، کبھی تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، ہم تو ابھی جنت میں نہیں گئے اور یہ بندے جنت میں چلے گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتو، ہؤلاء عبادی الذین قاتلوا فی سبیلی وعوذوا فی سبیلی، میرے یہ بندے ہیں کہ جو میری راہ میں جنہوں نے قتال کیا اور میری راہ میں جنہیں ستایا گیا، قدم قدم پر انہیں تکلیفیں اور رضائیں پہنچائی گئیں میرے نام پر اور میری راہ میں، اور ان مصیبتوں کے اوپر صبر کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ وہ ڈٹے رہے. لہذا آج انہی کا یہ حق ہے کہ انہیں جنت میں بغیر حساب بھیجا جائے. تمہارے اوپر تو کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی تھی، تمہیں تو کوئی ایسی ایذا نہیں پہنچائی گئی تھی، تم تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیے گئے تھے اور عبادت ہی کرتے رہتے تھے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں رہتے تھے سارے معاملات ان کے ساتھ تھے، ان کے بال بچے بھی تھے، ان کا پیٹ بھی تھا، اور معاملات بھی انہیں دنیا کے کرنے تھے اور وہ کرتے تھے، لیکن میری راہ میں اس طرح سے وہ چلتے تھے کہ مصیبت آ جاتی تھی تو برداشت کرتے تھے، حرام کا راستہ سامنے آ جاتا تھا تو ان کے قدم رک جاتے تھے، دنیا دونوں ہاتھوں سے حرام کمائی لوٹ رہی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ حرام کمائی کی طرف نہ اٹھائے. تو یہ ان کا صبر تھا جس صبر کی وجہ سے آج میں انہیں جنت میں بھیج رہا ہوں. تو پھر وہ فرشتے بھی ان کے پاس جائیں گے اور جا کر انہیں مبارکباد دیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنے مقبت دار، تمہارے اوپر سلامتی ہو کہ دنیا کی زندگی میں تم نے ثابت قدمی دکھائی اور آج آخرت میں تمہیں بہترین ٹھکانہ مل گیا ہے. تو یہاں جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے میں آپ کے سامنے ان کے کچھ واقعات عرض کروں گا جو حدیث کی مستند کتابوں میں اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہے اور جن کو محدثین نے آگے امت تک نقل کیا. یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا اسے ہجرت کہا جاتا ہے، لیکن قرآن اور سنت کی اصطلاح میں وہی سفر اور وہی گھر بار چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے جو اللہ کی خاطر ہو. بخاری شریف میں سب سے پہلی حدیث جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے روایت ہوئی ہے وہ اسی موضوع سے متعلق ہے. صحیح بخاری شروع ہی اس حدیث سے ہوئی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کسی نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کا مہاجر ہے، اور جس نے ہجرت کی دولت کمانے کے لیے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مہاجر نہیں ہے. جس نے ہجرت کی کہ کسی عورت سے شادی کر لے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کا مہاجر نہیں ہے، اس نے اس عورت سے شادی کرنے کے لیے گھر بار چھوڑا، دولت کمانے کے لیے گھر بار چھوڑا. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کی ہے اور پھر نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دے دی ہے تو یہ اس کا ایک زائد انعام ہے. نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے انعامات عطا فرما دیے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن بنیادی مقصد اس کا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنا تھا، تو وہ تو مہاجر الی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کا مہاجر. یہاں پر فرمایا فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، واخرجوا من دیارہم، اور جنہیں زبردستی نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، ان کے شہروں سے انہیں نکال دیا گیا، وعوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں، وقاتلوا وقتلوا، اور وہ میری راہ میں لڑے اور میری راہ میں وہ قتل ہوئے. یہاں تین چار اعمال ان کے بیان کیے ہیں، ہجرت، پھر ان کا گھروں سے نکالا جانا، پھر اللہ کی راہ میں ایذائیں سہنا، پھر اللہ کی راہ میں لڑنا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا. تو ان میں سے ایک ایک واقعہ جو ہے اس کو ہم لیتے ہیں. سب سے پہلے ہجرت کو لے لیجئے، ان لوگوں نے کس شان کے ساتھ ہجرت کی تھی اس کا ذکر بے شمار صحابہ کی زندگی میں آپ کو ملے گا، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی کہ انہوں نے سوال پوچھا تھا، یا رسول اللہ عورتوں کا ہجرت میں ذکر نہیں ہے، تو اس صحابیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال کے جواب میں آیت نازل ہوئی. یہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ابو سلمہ کی بیوی تھیں، بیوہ ہو گئی تھیں، اور آن حضور نے آخری عمر میں ان سے شادی کی تھی، وہ بیوہ تھیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. پہلے یہ ابو سلمہ کے گھر میں تھیں، اور دونوں میاں بیوی ام سلمہ اور ابو سلمہ بالکل جوانی کے عالم میں مسلمان ہوئے تھے، ان سے پہلے 6-7 ہی افراد مسلمان ہوئے تھے کہ یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. ایک ہی بیٹا اس زمانے میں ان کا تھا جس کا نام سلمہ تھا, اور اس بیٹے سلمہ کی وجہ سے ان کی کنیت ہے ابو سلمہ اور ام سلمہ. جب یہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد مکہ میں ان پر بڑے ظلم توڑے گئے. دونوں ہی بڑے معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, لیکن ان کے اپنے گھر والے ان پر ظلم ڈھاتے تھے. خاندان کے بڑے جو تھے, ان کے والدین, چچا, ماموں, وہ مسلمان نہیں تھے, اور ان دونوں نوجوانوں کو, اس لڑکے کو اور لڑکی کو, وہ مارتے پیٹتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کی اجازت دی تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے تیار ہوئے. ایک ہی اونٹ ان کے پاس تھا, اس اونٹ پر اپنی بیوی کو بٹھایا اور مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. ان کا بیٹا سلمہ جو اس وقت 1 سال کا تھا, وہ اپنی ماں کی آغوش میں تھا, اور ابو سلمہ نے اپنے اونٹ کی نکیل پکڑی. جو ہی وہ مکہ سے باہر آئے, تو اب یہ دیکھیے, یہ ہجرت کا یہ بھی ایک سفر تھا, کتنا کٹھن اور مشکل سفر تھا, لیکن ایمان جیتا, اور اللہ کے بندوں نے جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کیا تھا اس دعوے کو اپنے عمل سے سچ کر دکھایا, اور باطل شکست کھا گیا. بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ باطل کے پاس بڑی قوت ہے, لیکن ایمان کے سامنے باطل ہمیشہ سرنگوں ہوتا ہے, شکست کھا جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان مضبوط ہو. یہاں یہ صورت ہوئی کہ وہ جا رہے ہیں, تو ابو سلمہ کے گھر والے, اس کے خاندان والے, وہ بنو عبد الاسد کہلاتے تھے, اور ام سلمہ کے خاندان والے بنو مغیرہ کہلاتے تھے. دونوں بڑے معزز گھرانے تھے قریش کے. تو بنو مغیرہ والوں نے دیکھا کہ ہماری بیٹی کو یہ لے جا رہا ہے کہیں, تو انہوں نے آ کر اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور کہا کہ تم اگر یہاں سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے. ہم نے تمہارے نکاح میں اپنی بیٹی سے یہ نہیں دی تھی کہ تم اسے جہاں مرضی لے جاؤ, تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ, ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے. ام سلمہ نے بھی بہت کہا کہ میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں, ہم اسلام کی خاطر جا رہے ہیں, مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنی بیٹی کو اتار لیا اور زبردستی اسے اپنے گھر کی طرف لے جانے لگے. ابو سلمہ وہاں کھڑے تھے کہ ابو سلمہ کے گھر والے آگے, بنو عبد الاسد والے, اور انہوں نے آ کر بیٹا چھین لیا اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ, لیکن یہ لڑکا, یہ بچہ, یہ تو ہمارے خاندان کا, تم اسے نہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے. اندازہ کیجئے کہ یہ ہجرت اس انداز میں ہوئی کہ باپ ابو سلمہ وہ وہاں کھڑے ہیں, بیٹا ان کا چھین لیا ان کے خاندان والوں نے, بیوی ان کے سسرال والے چھین کر لے گئے, اور ابو سلمہ تن تنہا سفر پر روانہ ہوئے. بیوی بھی چھین لی گئی, بیٹا بھی چھین لیا گیا, لیکن وہ ہجرت کے لیے چلے گئے. ام سلمہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں اس ٹیلے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی جہاں ہمارے درمیان جدائی ہوئی تھی, بیٹے سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی, بیٹا چھین لیا گیا. کہتی ہیں کہ میں اس ٹیلے کے پاس آ کر بیٹھتی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. 1 سال اس طرح سے گزر گیا. 1 سال گزرنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ بالآخر میرے خاندان والوں نے دیکھا کہ میری حالت بڑی خراب ہو رہی ہے, میں ہر وقت روتی رہتی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ, لیکن تمہیں خود جانا ہوگا, ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. جب یہ بات ہوئی تو وہ کہتی ہیں کہ بنو عبد الاسد والوں نے بھی سنا, اور ان میں سے کسی نے کہا کہ تم نے کیا ظلم ڈھایا ہے, کہ ابو سلمہ تو چلا ہی گیا تھا, تو ام سلمہ سے اس کا بیٹا بھی تم نے چھین لیا ہے, وہ بیچاری 1 سال سے اپنے بیٹے کے فراق میں رو رہی ہے, اس کا بیٹا اسے واپس کرو. چنانچہ انہوں نے اس کا بیٹا بھی انہیں واپس کیا. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں جب چلی سفر پر تو میں ایک اونٹ میں نے لیا اور اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی, اور میرا بیٹا اس وقت بھی میری گود میں تھا, میں تن تنہا نکل کھڑی ہوئی, اور مجھے خطرہ بھی تھا, ڈر بھی تھا کہ راستے میں کوئی دشمن مل جائے, پتہ نہیں راستے میں کیا ہوگا, لیکن میں روانہ ہو گئی. اور جب میں تنعیم کے مقام پر پہنچی جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہے, تو کہتی ہیں کہ وہاں میں نے مکہ کے ایک مشرک کو دیکھا, عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ. یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے, خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی, اور یہ بڑے اسلام دشمن تھے. بدر کے میدان میں ان کے 2-3 آدمی قتل ہوئے, احد کے میدان میں 2-3 آدمی قتل ہوئے, اور یہ بڑے اسلام دشمن تھے. کہتی ہے میں نے اسے دیکھا تو میرے دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ یہ دشمن اسلام یہاں کھڑا ہے اور میں تن تنہا جا رہی ہوں. کہتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اس نے مجھے دیکھا تو میرے قریب آیا اور اس نے کہا ام سلمہ تم کہاں جا رہی ہو, تو میں نے کہا تم نے مکہ کی سرزمین جو ہمارے اوپر تنگ کر دی تھی تو میں اب مکے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں. تو کہتی ہیں کہ اس نے آنکھیں جھکا لی اور میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور آگے آگے چلنے لگا, تا آنکھ وہ قبا کے قریب پہنچا, وہاں آیا تو اس نے کہا اس شہر میں تمہارا خامد رہتا ہے کسی محلے میں, میں تو شہر کے اندر نہیں جا سکتا, تو تم جاؤ جا کر پتا کر لو, اور وہاں سے وہ واپس چلا گیا. تو کہتی ہیں کہ کافروں میں سے اتنا شریف النفس آدمی میں نے کبھی کوئی نہیں دیکھا کہ اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور راستہ سارا میرے ساتھ چلتا رہا اور آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا. بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کسی مخالف سے بھی کوئی کام لے لیتا ہے, اور اس شخص کے شاید یہی عمل تھا کہ جس کی بنیاد پر پھر اللہ تعالی نے اسے اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی. مکہ فتح ہوا تو اس وقت یہ زندہ تھا اور اسلام میں داخل ہو گئے اور صحابہ میں شامل ہو گئے. شاید ان کا یہی عمل اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا اور اس کی وجہ سے یہ اعزاز اور عزت انہیں بخشی. اس طرح سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی مشکلات سے ان لوگوں نے ہجرت کی تھی. ہم تو صرف اتنا پڑھ لیتے ہیں فلذین ہاجروا, اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور یہ پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں, لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ ہجرت کیا تھی, کس طرح سے ان لوگوں نے ہجرت کی تھی. ایسے واقعات بے شمار ہیں, ایک واقعہ نہیں بے شمار واقعات ہیں. اخرجوا من دیارہم, انہیں نکال دیا گیا ان کے گھروں سے. یہ نکال دیا جانا, اس کے یہ واقعات بھی بہت سارے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا, یاد کرو اس وقت کو جب اللہ کے نبی کو اس کے دشمنوں نے اس کے گھر سے نکال دیا تھا. صحابہ کرام کو بھی اس طرح سے نکالا گیا. حضرت لیلہ بنت حسمہ ایک اور صحابیہ ہیں, لیلہ بنت حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت عمر کے خاندان سے تھی اور خود بیان کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ عمر ہمارے اوپر بڑے ظلم ڈھاتے تھے. جب تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اسلام کے بڑے سخت مخالف تھے اور اہل ایمان پر بڑا ظلم و ستم کرتے رہتے تھے. کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا ظلم ڈھاتے تھے کہ ہم انہیں دیکھ کر ہی کانپ اٹھتے تھے. کہتی ہیں جب ہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا, کیونکہ ہمارے اوپر تو مکے کی زمین تنگ ہو گئی تھی, مکے میں ہم اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ, وہاں ایک عادل بادشاہ کی حکومت ہے, شاید وہاں تمہیں سکون مل جائے. کہتی ہیں میرے خاوند عامر گھر سے باہر گئے, انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا بہت کچھ سامان سفر کے لیے لے آتا ہوں, تم اتنے میں گھر میں جو کچھ چیزیں تیار کرنی ہیں وہ تیار کر لو اور باندھ لو. تو کہتی ہیں کہ اس وقت میرا بیٹا عبداللہ وہ ایک سال کا تھا, یعنی ان کا حضرت ام سلمہ کا بیٹا بھی ایک سال کا تھا جب انہوں نے ہجرت کی, اور ان کا بیٹا بھی ایک سال کا تھا, ایک ہی بیٹا تھا ان کا بھی, اور اکثر لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ جوان تھے. آپ جب ان کی فہرست کو دیکھتے ہیں, ان کے حالات کو دیکھتے ہیں, تو اکثر لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے اور جنہوں نے قربانیاں دیں وہ بالکل جوان لوگ تھے, 18 سال, 20 سال, 25-30 سال, یہ ان لوگوں کی عمر تھی جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو کہتی ہیں کہ میں جب اپنا گھر کا سامان باندھ رہی تھی, گھر کا دروازہ کھلا تھا تو گلی میں سے عمر بن خطاب گزرے اور دروازے کے سامنے آ کر رک گئے. میں چونکہ اپنے سامان باندھ رہی تھی اور بیٹا ہمارا کھیل رہا تھا دروازے کے قریب, تو وہ رک گئے اور میں نے سوچا کہ اب یہ ہمارے اوپر ظلم ڈھائیں گے. لیکن انہوں نے کہا ام عبداللہ کیا کر رہی ہو, تو میں نے بڑی بہادری کے ساتھ جواب دیا, میں نے کہا عمر تم لوگوں نے ہمارے اوپر سرزمین مکہ تنگ کر دی ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا اس گھر بار کو اور شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں, تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں. کہتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ کی زیادتی کرتے, انہوں نے ٹھنڈی آ بھری اور انہوں نے کہا اچھا تم جہاں کہیں بھی جاؤ میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے. کہاں تو ظلم و ستم کرتے تھے اور کہاں آج یہ منظر کے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کا سامان باندھ رہی ہیں, اور اس بہادری کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں کیونکہ تم ہمیں یہاں سے نکالنے پر تلے ہوئے ہو. اخرجوا من دیارہم, انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. تو کہتی ہیں کہ میں نے اس دن دیکھا, اور وہ کہتی ہیں کہ عمر تو بعد میں اسلام کے اندر داخل ہوئے, لیکن میرے دل نے اسی دن کہا کہ کسی وقت یہ شخص اسلام میں داخل ہو جائے گا. یعنی الفاظ تھے ان کے کہ اچھا تم جہاں کہیں بھی جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے. اس طرح سے لوگ اپنے گھروں سے نکلے, یوں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر انہوں نے ان گھروں کو چھوڑ دیا جن گھروں سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے, جس کے ساتھ انسان کی بڑی وابستگی ہوتی ہے, اسے چھوڑ دیا اور اندیکھے راہوں پر اور اندیکھے علاقوں کی طرف وہ چل دیے جہاں کوئی واقف کار نہیں تھا کہ کس کے پاس جا کر ڈیرا لگائیں گے, کچھ معلوم نہیں ہے, کوئی جان پہچان نہیں ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیا فاعبدون, اے میرے بندو اگر میرے بندے بن گئے ہو تم, میری بندگی اختیار کی ہے, تو جان لو کہ میری زمین بڑی وسیع ہے, یہاں اگر تمہیں عبادت کی اجازت نہیں ہے تو اس گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ. اور وہ لوگ نکل کھڑے ہوئے. وَعُوذُ فِي سَبِيلِ, اور ستائے گئے میری راہ میں, اذا انہیں پہنچائی گئی میری راہ میں, کوئی جرم ان کا نہیں تھا, کوئی گناہ نہیں تھا جس گناہ کی بنیاد پر انہیں ستایا گیا ہو, صرف ان کا جرم اگر تھا تو یہ کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا تھا. تو اس سلسلہ میں انہیں جو اذائیں پہنچائی گئیں تو وہ بہت سے واقعات ہیں, بے شمار واقعات ہیں جو بڑے ایمان افروز بھی ہیں. کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ جہاں ان لوگوں کو رخصت کا راستہ ان کے سامنے موجود تھا کہ وہ وقتی طور پر کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر لیں اور اپنی جان بچا لیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر نہیں کہا، حالانکہ اللہ کی طرف سے اجازت بھی تھی کہ جان پر اگر بن جائے تو دل تمہارا ایمان کے اوپر مطمئن رہے تو دشمن سے جان بچانے کے لیے زبان سے اگر کوئی ایسا کلمہ بھی نکال لو تو مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ جان بچانا اس کی اجازت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن اگر تم میں سے کوئی بڑی بلند ہمت والا ہے جو اس مشکل اور مصیبت کے اوپر صبر کر سکتا ہے اور اللہ کا تقوی اپنے دل میں اختیار کر سکتا ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ عظیمت اس کا کیا کہنا، تو بڑا بلند مقام ہے. تو ان لوگوں نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا، رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا. آج ہم بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں جو ان لوگوں نے پڑھا تھا، لیکن ہم تو قدم قدم پر رخصت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. فرائض کے معاملے میں بھی رخصت، دیگر ذمہ داریوں کے معاملے میں بھی رخصت، ایک نظریہ جو ہم نے اختیار کر لیا ہے اس نظریے کی رب کی خاطر قربانی دینے کے معاملے میں بھی رخصت، مال کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، صلاحیتوں کی قربانی ہو، کوئی بھی قربانی کا وقت آ جائے تو ہم رخصت ڈھونڈتے ہیں اور ہمارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم جو رخصت طلب کر رہے ہیں، یہ عذر جو پیش کر رہے ہیں، یہ عذر شرعی نہیں ہے. خود دل سے اگر پوچھیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ یہ تو ایک عذر لنگ ہے جو تم پیش کر رہے ہو، لیکن ہم اپنے نظم کو بھی مطمئن کر لیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی مطمئن کر لیتے ہیں اور رخصت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں گے تو وہاں تو سارے راز کھل جائیں گے. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جہاں رخصت واقعتاً موجود ہوتی تھی اس رخصت کو بھی چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ انہیں آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک ایک مثال بننا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے، ان کی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس تھا، ان کی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نور موجزن تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تربیت یافتہ لوگ تھے. لہذا ان لوگوں نے رخصت کو چھوڑ کر ہمیشہ عظیمت کا راستہ اختیار کیا. چنانچہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو سورہ نحل میں امام ابن کثیر نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اپنی تفسیر میں اس واقعہ کو انہوں نے نقل کیا ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حبیب بن زید یمن سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے. ان دنوں کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے اور انہیں اطلاع ملی تھی کہ حضور شدید بیمار ہیں. آ رہے تھے مگر راستے ہی میں ان کو پکڑ لیا گیا اور یہ مدینہ نہ پہنچ سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. حبیب بن زید جب نجد کے علاقے میں پہنچے تو نجد میں ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا، مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ بھی اللہ کے رسول ہے، میں مانتا ہوں ان کو اللہ کا رسول، لیکن میں بھی اللہ کا رسول ہوں. تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو مسلمہ کذاب نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں. پھر اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا اس کا انجام تمہیں پتا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار کیا تھا تو اسی دن ہم ہر انجام سے بے خبر ہو گئے تھے، بے پرواہ ہو گئے تھے. انجام کیا ہوتا ہے؟ ہم اس سے بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں اور دنیا کے یہ انجام جو تم ہمارے سامنے پیش کرتے ہو، جسے ڈراتے ہو، ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں. چنانچہ اس نے حضرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، حکم دیا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر پوچھا اب بھی مجھے رسول مانتے ہو؟ فرمایا کہ میں اب بھی تمہیں جھوٹا کہتا ہوں. پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر ایک پاؤں کاٹا گیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا گیا. تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کیا ہے. کہتے ہیں قتل اربن اربن، ایک ایک عضو کاٹ کر انہیں شہید کیا گیا اور آخر وقت تک وہ یہی کہتے رہے کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ ختم نبوت کی ایک باتیں تو آج ہمارے ہاں بھی ہم سنتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر بھی ایک جھوٹے مدعی نبوت نے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا، جسے ہمیشہ حکومتوں کی سرپرستی حاصل رہی اور موجودہ حکومت کی تو خاص طور پر سرپرستی انہیں حاصل ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ اب 7 سالہ جشن منا رہے ہیں اس موجودہ حکومت کی سرپرستی میں. تو یہ ختم نبوت کے معاملے میں ایک قراردادیں پاس کرتے ہیں کچھ لوگ، لیکن ایک یہ واقعہ ہے کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان یوں قربان کر دی کہ ایک ایک عضو کٹوا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اس طرح سے اقرار اور اعلان کرتے رہے کہ جب تک ان کی جان میں جان رہی زبان سے یہی الفاظ نکلتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، آپ ختم النبیین ہیں. تو اس طرح سے اوزو فی سبیلی، میری راہ میں ان لوگوں کو ستایا گیا، میری راہ میں انہیں اذائیں پہنچائی گئیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ میں جو اذائیں پہنچائی گئی تھیں، دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا اور اوپر پتھر رکھ دیا گیا اور ان کے جسم کی چربی اور ان کے جسم کا خون پگھل کر ان انگاروں کو ٹھنڈا کر دیتا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئے، ان کے زمانے خلافت میں مجلس شورا بیٹھی ہوئی تھی، تو دروازے پر دستک ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو کون ہے. راج خباب ہے. تو خباب مجلس شورا میں تو نہیں تھے لیکن ان کا وہ کردار تو ان کے سامنے تھا. فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو. دروازہ کھولا، وہ اندر آئے تو حضرت عمر نے جس نشست کے اوپر خود بیٹھے ہوئے تھے اس نشست کو ان کے لیے خالی کر دیا اور پھر فرمایا کہ یہ خباب ہے جس کو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ میں کبھی کبھار اپنے ایمان میں کمزوری محسوس کرتا ہوں تو میں خباب سے کہتا ہوں کہ اپنا جسم مجھے دکھاؤ جو جسم دہکتے ہوئے انگاروں پر جل جانے کی وجہ سے جس پر نشان پڑے ہوئے ہیں. اس وقت اس کا جسم ان انگاروں سے جل گیا لیکن اس کا ایمان کمزور نہ ہوا، تو میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرا اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ مقام تھا ان لوگوں کا. اوزو فی سبیلی، میری راہ میں ستائے گئے. وقاتلوا وقتلوا، اور میری راہ میں وہ لڑے اور شہید ہوئے. اب یہاں بھی ان لوگوں نے رخصت کے راستے کو چھوڑا اور عظیمت کا راستہ اختیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ عین اس لمحے جب آپ جہاد کی تیاری کر رہے تھے اور جہاد پر جانے کے لیے آمادہ تھے، چار نوجوان آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنا ایک گھریلو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ جانتے ہیں ہمارے والد بوڑھے بھی ہیں اور ایک ٹانگ سے لنگڑے بھی ہیں اور وہ بالکل مچل گئے ہیں، کہتے ہیں میں جہاد پر ضرور جاؤں گا. ہم نے بہت ان سے درخواست کی کہ ابا جان، ہم آپ کی طرف سے آپ کے چار بیٹے جہاد پر جا رہے ہیں، لڑائی کے لیے ہم چاروں جا رہے ہیں، آپ گھر پر رہیں، آپ بوڑھے بھی ہیں معذور بھی ہیں اور یہ معقول وجہ بھی ہے کہ گھر میں کسی ایک کو رہنا چاہیے. اور وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی گھر رہ جائے میں جہاد پر جاؤں گا. تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ انہیں سمجھائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ان کو بلا کر لاؤ. تو یہ صحابی عمر بن جموح، مدینہ کے رہنے والے صحابی تھے، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی، حضور کے پاس آئے اپنی لاٹھی کے سہارے. ایک ٹانگ ان کی معذور تھی، وہ لاٹھی کے سہارے چلتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مجھے معلوم تھا کہ میرے لڑکے میرے راستے میں ہر رکاوٹ کھڑی کریں گے، گھر میں بھی مجھے یہ روکتے رہے اور اب آپ کے پاس آئے ہیں مجھے روکنے کے لیے، مگر خدا کے لیے مجھے جہاد پر جانے سے آپ مت روکیں. مجھے امید ہے کہ میں اسی لاٹھی کے سہارے چلتا چلتا جنت میں پہنچ جاؤں گا، آپ مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس انداز سے انہوں نے درخواست اپنی پیش کی کہ آپ نے انہیں جہاد پر جانے کی اجازت دے دی. فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جہاد پر جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے چلے جاؤ. چنانچہ یہ جہاد پر گئے، جنگ احد کی بات ہے. اور جب جہاد پر گئے تو اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ اپنی ٹانگ کے معذور ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے خلاد کو کہا، میدان جنگ میں پہنچ کر ان کا بیٹا، جوان بیٹا تھا خلاد، تو اسے کہا کہ خلاد تم ذرا میرے قریب رہنا، مجھے تو یقین ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا. اور گھر سے چلتے ہوئے جو دعا مانگی انہوں نے اس دعا کے بھی آپ الفاظ دیکھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی خائبن، یا اللہ اپنی راہ میں مجھے شہادت عطا فرما دے اور مجھے ناکام واپس اپنے گھر والوں کے پاس نہ لانا. یعنی ان کے نزدیک شہادت کا نہ ملنا جو تھا وہ ناکامی تھی، وہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ مجھے شہید ہو جانا ہے. کہا کہ یا اللہ مجھے واپس نہ لانا کہ میں پھر واپس آؤں، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما دینا. تو اپنے بیٹے خلاد سے کہا کہ شاید تم واپس جاؤ، اگر واپس جاؤ تو وہاں جا کر بتا دینا مدینہ والوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی کہ جسے بوڑھا اور لنگڑا سمجھ کر تم پیچھے چھوڑ دینا چاہتے تھے وہ میدان میں لڑا تھا کہ نہیں لڑا تھا، میرے قریب رہنا اور ذرا دیکھ لینا، جسے تم سمجھتے تھے کہ وہ معذور ہے وہ کیا کرے گا، وہاں جا کر لوگوں کو بتا دینا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑا تھا کہ نہیں لڑا تھا. وقاتلوا فی سبیلی، اور میری راہ میں وہ لوگ لڑے. اب دیکھیے، اگر وہ چاہتا تو اس کے پاس تو بالکل بڑا معقول عذر تھا، حضور نے بھی کہا کہ تم معذور ہو، بیٹوں نے بھی کہا معذور اور وہ تھا بھی معذور، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے مجھے رخصت تو ہے لیکن کیا اس رخصت کے باوجود میں اگر عظیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہوں تو میرے لیے گنجائش نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں گنجائش ہے، اگر تم اتنے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کر چکی ہو تو پھر ٹھیک ہے. اور اجازت مل گئی اور میدان جہاد میں وہ بہادری کے ساتھ لڑے اور شہید ہو گئے. اور شہادت ان کی ہوئی تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء میدان جنگ کے اندر جن کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں ان سب کو دیکھا، اور چلتے چلتے آپ اس شہید کے قریب پہنچے تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا، اور یہ الفاظ کتنے عظیم الفاظ ہیں، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو جھوٹ اور غلط نہیں ہونے دیتا، یہ قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ اگر ایسے کسی آدمی کو دیکھنا چاہو تو یہ شہید ہے جس کو تم دیکھ سکتے ہو، یہ شہید، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں واپس نہ آؤں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، تو یہ دیکھ لو کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اور قرب اتنا ہوتا ہے وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا ہو جاتا ہے، فرمایا کہ یہ ہے وہ بندہ جو اللہ کا ہو گیا، اور یہ مقام عظیمت کا راستہ اختیار کرنے والوں کو ملتا ہے جو عظیمت کی راہ پر چلتے ہیں۔ اسی طرح سے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار ایمان افروز مثالیں ان لوگوں نے قائم کی ہیں، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان احد میں اسلامی فوجوں کے علم بردار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور یہ مصعب بن عمیر ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مکے میں تھے تو بڑے ناز پروردہ تھے، بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بہت عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، حتیٰ کہ انہیں لوگ مکے کا شہزادہ کہتے تھے، مکے کا شہزادہ، اور جب اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا تو والدین نے ایذائیں پہنچائیں، گھر میں قید کر دیا، ان کا تم مجھے جو مرضی کر لو، مار ڈالو مجھے، بھوکا مار دو مجھے، پیٹ پیٹ کے تم ختم کر دو، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، تو گھر والوں نے پھر اس کے بعد انہیں گھر سے نکال دیا، اور نکالا تو اس طرح سے کہ کپڑے بھی اتروا لیے اور ایک کمبل دیا کہ لو اس سے اپنا ستر ڈھانک لو یہاں سے چلے جاؤ، جوتے بھی اتروا لیے، جو کبھی گھوڑوں پہ سوار ہو کر نکلا کرتا تھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بہترین لباس زیب تن ہوتا تھا، مکے کا شہزادہ کہلاتا تھا، وہ اس شان کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا کہ ننگے پاؤں مکہ کے گلی کوچوں میں سے گزرا، اور جسم پہ کھردرا ایک کمبل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اب یہ بھی دیکھیے اللہ کی راہ میں ستایا گیا، اللہ کی راہ میں گھر سے نکالا گیا، اللہ کی راہ میں ہر چیز اس نے قربان کر دی، ہر چیز سے ان سے محروم کر دیا گیا، اور اس نے ہر چیز کو برداشت کیا مگر اللہ سے اپنا تعلق اسے نہ چھوڑا۔ جب وہ حضرت ارقم کے گھر میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر جب وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اس حال میں، تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے صحابہ سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ مصعب نے دنیا کی عیش و عشرت کو کیا کیا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا گواہ رہو کہ اس نے دنیا کی عیش و عشرت کو اور دنیا کی شان و شوکت کو اور معیار زندگی کی بلندی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر ٹھکرا دیا اور قربان کر دیا ہے، معیار زندگی بھی بت بن گیا ہے آج کے دور میں تو خاص طور پر، اور بہت سے لوگ جو بڑے توحید پرست کہلاتے ہیں وہ معیار زندگی کے بت کو پوجتے رہتے ہیں، اور اس اللہ کے بندے نے جہاں سارے بتوں کو چھوڑ دیا تھا اور توڑ دیا تھا، وہاں معیار زندگی کے اس بلند و بالا بت کو بھی ایک پائے استحقار سے ٹھکرا کر پاش پاش کر دیا تھا، اور وہ اللہ کی راہ میں نکلا تو کمبل سے اپنا جسم ڈھانگ کر نکلا، معیار زندگی کے بت کو ایک ٹھوکر سے پاش پاش کر دیا۔ اور یہ میدان احد کا ذکر میں کر رہا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں کس طرح سے لڑے اور کس طرح سے شہید ہوئے، کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، بایاں ہاتھ جس میں جھنڈا تھا وہ کاٹ دیا گیا، تو دائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا، اور دائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ اپنے جھنڈے کو سینے سے لگا لیا، اور جب شہید ہو کر گرنے لگے تو بلند آواز سے کہا کہ لوگو مسلمانوں، میں نے آخری وقت تک اس جھنڈے کو بلند رکھا، اب تمہارا فرض ہے کہ اس جھنڈے کو بلند کرو۔ اس طرح سے وہ شہید ہوئے، اور جب انہیں دفن کیا جا رہا تھا میدان احد میں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری وقت تک کہتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑا اچھا زمانہ دیکھا، حضرت ابوبکر کا دور، حضرت عمر کا دور، جب ایران اور روم دونوں شکست کھا چکے تھے اور مدینہ میں ہر جانب سے مال غنیمت آ رہا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف تو ویسے بھی بڑے مالدار تاجر تھے، بڑی دولت تھی ان کے پاس، تو کئی مرتبہ وہ اس واقعہ کو یاد کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے لوگوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا ہوا تھا، دسترخوان بس چکا تھا، کھانے لگ چکے تھے، مہمان آئے ہوئے تھے، عبد الرحمن بن عوف جو میزبان تھے وہ بھی جب دسترخوان پہ آ کر بیٹھے تو زاروں قطار رونے لگے، لوگ حیران کہ یہاں لوگوں کو، دوستوں کو دعوت دی ہوئی ہے اور دعوت کے اس وقت میں وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے، کیا موقع ہے یہ رونے کا؟ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ تو رونے کا کوئی موقع نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائیو مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ رونے کا تو کوئی موقع نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے آج مصعب بن عمیر یاد آ گیا ہے، اور مجھے اس کی وہ قبر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے جس قبر میں ہم نے اسے دفن کیا تھا، میں اسے مکے میں بھی جانتا تھا کہ اس کی کیا شان و شوکت ہوتی تھی، اور جب اسے ہم نے قبر میں دفن کیا تو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، میں نے ان نعمتوں کو دیکھا ہے، تو مجھے مصب یاد آیا کہ جو ان ساری نعمتوں کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، ہم اسے دفن کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرانے کھڑے تھے، جس کمبل میں اسے کفن دیا جا رہا تھا وہ کمبل اتنا چھوٹا تھا کہ پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، اور سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پھر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اللہ کا یہ بندہ تو اللہ کو محبوب ہے، جس حال میں بھی اللہ کے ہاں یہ جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرے گی، ننگے پاؤں ہی اللہ تعالیٰ کے پاس اسے جانے دو، اور ہم نے اسے اس حال میں دفن کیا کہ اس کے پاؤں پر کپڑا بھی نہیں، اور میں کہتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ یہ نعمتیں جو آج ہمیں مل گئی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا ہی میں ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دے دیا گا، اس لیے میں رو رہا ہوں. یہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے لوگ تھے. ان کے بارے میں فرمایا اللہ اکفرن ہم سی آتے ہم، انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے تاکیدن کہا لاؤکفرن، لازمن میں ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دوں گا، ان کے نیک اعمال کو لازمن میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، والا ادخلنہم، اور لازمن میں انہیں داخل کروں گا جنات ان تجری من تحت الانہار، ان جنات کے اندر، ان باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثواب من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کا بدلہ ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اور بہترین بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں ملتا ہے. انسان اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے، دنیا میں اس کے اعمال کا بدلہ اسے کیا ملے گا، دنیا خود عارضی ہے، پوری دنیا بھی کسی کو دے دی جائے تو آخر اس دنیا سے کیا حاصل کرے گا، بڑے سے بڑا مالدار آدمی دنیا میں کیا، وہ بھی آخر پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ہی کھاتا ہے. اور میں تو آپ سے یہ عرض کروں کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے خوش قسمت انسان ہیں، اگر آپ جھانک کر دیکھیں اور اندر جا کر دیکھیں تو ان کی بدقسمتی کے اوپر آپ کو رونا آ جائے. آپ روٹی کی بات کرتے ہیں، کتنے ہی بے شمار لوگ ہیں کہ ساری دنیا کی دولت سمیٹ لیا لیکن روٹی سے بھی محروم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ روٹی ملتی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ نہیں کھانا اور یہ نہیں کھانا. راک فیلر، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ثواب یعنی بدلہ اپنے اعمال کا دنیا ڈھونڈتی ہے، بدلہ تو اعمال کا اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں مل سکتا ہے. راک فیلر دنیا کا بہت بڑا مالدار سرمایہ دار، آج بھی اس وقت بھی راک فیلر دنیا کی چوٹی کے سرمایہ داروں میں سے ہیں، اور نیو یارک میں جہاں 150-150 منزلہ اور 160 منزلہ عمارتیں ہیں، دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں، اس میں سب سے پہلا بلند ترین سینٹر نیو یارک کے اندر راک فیلر سینٹر تھا، راک فیلر فیملی کا بہت بڑا ایک کمرشل پلازا. تو راک فیلر کے بارے میں اس کی یاداشتیں میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں راک فیلر نے جو اس فیملی کا ہیڈ تھا اس نے کہا کہ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ میری ساری دولت کوئی لے لے اور مجھے ایک رات کی وہ میٹھی نیند دے دے جو کبھی مجھے آیا کرتی تھی اور جس سے میں کئی سالوں سے محروم ہوں، ایک رات کے لیے میٹھی نیند جس سے میں محروم ہوں. دنیا دیکھنے والی، حتیٰ کہ امریکہ کے اندر بھی دیکھنے والے دیکھتے ہیں اسے تو ان کی آنکھیں چندی آ جاتی ہیں، لیکن اندر جھانک کر دیکھیں تو پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے. خود یہاں ہمارے اپنے ملک میں سعید سہگل، ایک زمانے میں سرمایہ داری کا لفظ بولا جاتا تھا تو جو ذہن میں چند ایک نام آتے تھے اس میں سعید سہگل کا نام بھی آتا تھا، اور سعید سہگل کے بارے میں آپ لوگوں کو شاید یہ بات معلوم ہوگی، یہ بھی کہیں چھپ بھی چکی ہے کہ سعید سہگل کو اس کے ڈاکٹروں نے ہر چیز منع کر دیا تھا، ایسی غذائیں اسے دی جاتی تھیں کہ جسے کوئی انسان کھا نہیں سکتا، وہ مجبور تھا کہ ایسی غذائیں کھائے، ہر چیز موجود ہے لیکن کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا اسے، ہر چیز کے موجود ہونے کے باوجود وہ محروم ہے. تو میرے بھائیوں، دنیا کی یہ زندگی اور اس کی چکا چوند، اس کی تو حقیقت اتنی ہی ہے کہ چند عبرت کی مثالیں ہمارے سامنے چلتی پھرتی ہیں. اگر ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور عبرت کا یہ سامان ہمارے دل کے اندر آ جائے، موجزن ہو جائے، تو پھر ہمیں پتا چلے کہ دنیا کی زندگی تو جیسے کیسے بھی گزرے گی. خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر گزر جائے، اس کی اطاعت میں گزر جائے، اور بدقسمت اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو یہاں اس دنیا کی زندگی میں جہاں اسے اپنی کھیتی بونی ہے یہاں کانٹے بو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن جب ہم وہاں پہنچے جہاں دائمی زندگی شروع ہو جائے گی تو وہاں ہمیں کانٹے نہ ملیں بلکہ وہاں پر ہمیں اپنے اعمال کے پھول اور پھل مل جائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.